أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہے. اس میں خاص طور پر جو اسی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر انفاق کرنا ہے, کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہے, تو ایسی چیز جو ہے وہ صدقہ یا خیرات نہ کرو جو تمہاری اپنی نگاہوں سے اتر چکی ہو. کوئی ردی مال ہے, کوئی فصل ہے, تو اس میں بھی ایسا حصہ کہ جو زیادہ کام کا نہیں ہے اس کو نکال دیا الگ فقراء کے لیے, محتاجوں کے لیے, مساکین کے لیے. تو حتیٰ تنفقوا مما تحبون, جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں خود پسند ہے. اپنی پسند کا معیار تو کچھ اور ہے, لیکن یہ کہ صدقہ و خیرات کے لیے بہت نیچے اتر گئے. کوئی شے اپنے لیے لی تھی لیکن یہ کہ وہ معیاری نہیں ہے, لہذا اس کو کسی کو دے دے, اور پھر کوشش یہ کی جائے کہ جو دیا گیا ہے فتویٰ لیا جائے کیا یہ زکوٰۃ میں بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ جو ذہنیت ہے یہ بہرحال صالح ذہنیت نہیں ہے. اصل کرائیٹیریا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے. یہ جو ایک جسے آپ کہیے کہ ڈائیکوٹومی ہو جاتی ہے کہ اپنے لیے کچھ اور معیار ہے اور دینے کے لیے کوئی اور, اس سے منع کیا گیا. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور جو شے بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہے, کوئی نیکی ہے, کوئی خیر ہے, کوئی صدقہ ہے, وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. كُلُّ طَعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, یہاں طعام سے مراد حلال شے, کہ ہر قسم کا کھانا جو حلال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو جائز قرار دیا تھا, وہ حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل على نفسه, سوائے وہ کہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا. یہاں اسرائیل سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل نہیں ہے. تھوڑی آواز کم کرو. بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہوئی نا. اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت یعقوب ان کا اصل نام ہے, لیکن یہ کہ ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کے معنی کیا ہے عبرانی زبان میں؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب کو کچھ چیزیں پسند نہیں تھیں, مثلا اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے. اب ان کا نہ کھانا گویا کہ دلیل بن گیا, گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا. اسی قسم کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا تھا. سورۃ تحریم کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے اپنے اوپر شہد کھانا جو ہے وہ پابندی لگا لی تھی. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس شے کو حرام ٹھہراتے ہیں اپنے لیے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم سورۃ تحریم میں پہنچیں گے تو وہ پورا واقعہ جو ہے وہاں موجود ہے. تو حضرت اسرائیل جو ہیں, حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا, تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر منع کر لی تھی, لیکن یہ کہ پھر انہیں بنی اسرائیل والوں نے یہ سمجھا کہ یہ حرام ہے. الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ, اور تورات تو کہیں بعد میں نازل ہوئی. حضرت یعقوب کی کتنی نسلوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کو تورات دی گئی تھی, اور اس تورات کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو سب کو جمع کر دیا جو حضرت یعقوب پسند نہیں کرتے تھے, لہذا اسے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں. قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین, عربی ان سے کہیے کہ لے کر آؤ تورات, اگر اونٹ کا گوشت حرام ہے تورات میں تو لکھا ہوا ہمیں کہیں دکھا دو. فتلوہا ان کنتم صادقین، اور پھر اس کو ذرا پڑھو تورات کو اگر تم واقعتاً سچوں میں سے ہے. فمن افترا علی اللہ الکذب، اب اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ جو شے قطعاً حرام نہیں تھی، تورات میں لکھ دی گئی کہ وہ حرام ہے، تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر یہ تہمت لگاتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ وہ انہیں معلوم ہے، اس لیے کہ یہ تو اصل میں شرارت تھی ان علماء یہود کی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں ظالم ہیں. قل صدق اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو کہا اللہ نے بالکل سچ ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب یہ تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں وہ نصارہ تھے، اصل معاملہ تمہارا ہے، تمہیں چاہیے کہ اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، وہ کہ جو بالکل حنیف تھے، ان میں کہیں کوئی کجی نہیں تھی، شرک کی ہر نوع سے پاک تھے، عمل سے فارغ ہوا، مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اصل شے تو عمل ہے. لہذا اس میں اس قسم کے بحثوں کے اندر الجھنا کہ فلاں وہ یہودی تھے یا فلاں نصرانی تھے یا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، پیش کر غافل، عمل اگر کوئی دستر میں ہے تمہیں، اگر جس شے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ آیا تم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، اب یہاں اس حقیقت کو کھول دیا گیا لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، کہ جو اس شہر میں تھا جس کا نام بکہ ہے، مکہ جو ہے عبرانی میں مکہ کو بکہ کہتے تھے، مبارکن جو بہت ہی برکت والا ہے، وہ ھدًا للعالمین، اور یہ کہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، وہی گویا کہ ہمارا بھی منبع ہے، وہی ہمارا مرکز ہے، اسی کو مرکز توحید کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر ثانی کی تھی، جیسا کہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر اول جو ہوئی تھی، گویا کہ معمار اول حضرت آدم علیہ السلام تھے. فی آیاتم بیناتن، اس بیت اللہ میں اور اس کے ارد گرد جو ہے بہت ہی جسے آپ کہیے روشن نشانیاں موجود ہیں، یہ جو شاعر اللہ ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، اسی طرح مقام ابراہیم کا ذکر آ گیا، مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے، آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ملتزم کے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ مقام آج بھی ہے، طواف کرنے کے بعد دو رکعت جو ہے اس کے قریب یا اس کے محاذات میں اس کے پیچھے ادا کرنا جو ہے بڑا مستحب ہے، اگر وہاں جگہ نہ ملے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تو دھکم بیل کی ضرورت نہیں ہے، فاصلے پر بھی ادا کر سکتے ہیں. مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا، یہاں بیت اللہ کے دروازے میں داخل ہونا مراد نہیں ہے، اس کمرے میں داخل ہونا نہیں، جو بھی حدود حرم میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا. جس طرح اشہر حرم تھے، حرمت والے مہینے، اسی طرح حدود حرم ہیں کہ جس میں گویا کہ کسی قسم کی جو ہے غارت گری، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، وہ حرام تھا. کان آمنا، وہ امن میں ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے بندوں پر لازم ہے، یہ حج کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا. حج البیت، کہ اس گھر کا جس کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں پر لازم ہے، لوگوں پر فرض ہے کہ وہ حج کریں اللہ کے لیے. من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ شخص کے جسے اللہ تعالی نے استطاعت دی ہو اس تک پہنچنے کی، گویا کہ زیادہ راہ بھی ہو، خرچ بھی ہو. آج بھی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرے تو کم سے کم 4-4.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہوں گے تو ارادہ کرے گا نا، تو زیادہ راہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ نہ ہو کہ گھر میں بیوی بچوں کو جو ہے کسی اور کے حوالے چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ ان کے لیے بھی کپڑے کا انتظام اور ان کے کھانے پینے کا انتظام، اور پھر یہ کہ کوئی قرض نہ ہو، یہ تمام شرائط جو ہیں اس کو جو شخص پورا کرے تو وہ پھر ان میں آ جاتا ہے جس کو استطاعت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ومن کفر فإن اللہ غنی علی العالمین، لیکن جو کفر کرتا ہے، دیکھیے یہاں کفر کا لفظ آیا حج کی عبادت کے ساتھ، اور اس میں اس مفہوم تک پہنچنے میں قطن کوئی شے معنی نہیں ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا، اسے ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ایک نوع کا کفر کر رہا ہے. اس لیے کہ حج ہے، جیسے ہی آپ صاحب نصاب ہوئے زکات فرض ہے، اور جیسے ہی آپ کے پاس وہ وسائل اور وہ اسباب فراہم ہو گئے جس نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جنہیں قرآن کہتا ہے استطاعت ہے ان کو، اور اس کے بعد اگر حج نہیں کر رہے، ومن کفر فإن اللہ غنی العالمین، اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا تو وہ گویا کہ ایک نوع کا کفر کر رہا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاط پرواہ نہیں ہے تمام جہان والوں سے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، نبی کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات پہ، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے تمہارے ایک ایک عمل پر. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں اللہ کے رستے سے رکتے بھی ہو اور روکتے بھی ہو. صدہ یا ستو جو آتا ہے وہ خود رکنا اور دوسروں کو روکنا، گویا کہ لازم اور متعدی دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں. یا صدون عن سبیل اللہ، جو خود بھی رکے ہوئے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. من آمن تبغونہا عوجا، اور جو شخص بھی ایمان لاتا ہے تم اس کو جو ہے وہ اس کے اندر کجی کے جو ہے وہ خواہاں ہو جاتے ہو، اسے پھر بچلانا چاہتے ہو، گمراہ کرنا چاہتے ہو. وانتم شہداء، اور خوب اس پر گواہ ہو تم خود، خوب جانتے بوجھتے جو شخص بھی ایمان لاتا ہے اسے ٹارچر کرتے ہو، اسے جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے تمہارے تمام اعمال سے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر کہیں تم باتوں میں آ گئے. اطاعت کا لفظ جو ہے صرف یہ نہیں کہ کوئی حکم دے تو اس کو مان لینا، بلکہ کسی کی باتوں میں آ جانا، انڈر پریشر آ جانا، اور اس انڈر پریشر آنے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر بیٹھنا، اگر کہیں معاملہ تمہارا یہ ہو جائے ان اہل کتاب کے ساتھ. من الذین اوت الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یہ چونکہ مدنی صورت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں یہودی بھی آباد تھے، اور یہودی بڑے جو ہے مال تجارت والے تھے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے لیے جو ہے قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے، اور بہت مالدار لوگ تھے، اور منافقین کا زیادہ گٹھ جوڑ اور دلی تعلقات اور باہمی محبتیں جو ہیں انہیں یہودیوں کے ساتھ تھی. تو کہیں اگر تم ان کے کہنے میں آ گئے، یا ردو کم بادا ایمان کم کافرین، تو وہ تو زور لگائیں گے اور تمہیں تمہارے ایمان کے بعد جو ہے وہ کافروں کی حد تک پہنچا دیں گے، گویا کہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان پر نہ رہو، تمہیں ورغلا دیں گے. وہ کیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو ذرا حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص حضور کے قریب ہوا ہے تو اس نے آپ کی صحبت سے بھی تو فیض حاصل کیا ہے نا. قرآن حکیم کی جو آیات بینات ہیں وہ تو افیکٹو ہیں ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گویا کہ اس درخت کا پھل ہیں کہ جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جس درخت کا پھل یہ ہے اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان تو اللہ کے رسول موجود ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے گا، اللہ سے چپک جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کوئی مادی شے تو ہے نہیں کہ جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ چپکنے کا یا چمٹنے کا کوئی عمل کر سکیں. اس بات کو اسی سورہ مبارکہ میں کھولا گیا، آگے آ جائے گا، بلکہ اگلی ہی آیت ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور ایک آیت کے بعد آ گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ سے چمٹنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو زور سے لے کر اپنے جسم کے ساتھ بھیج لو، یہ چمٹنا ہو گیا، بلکہ اللہ کی کتاب پر ایمان، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور فکر کرنا، اس کے تقاضے، اس کے حقوق کو ادا کرنا، یہ احتسام ہے. تو من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، جو شخص بھی اللہ سے چمٹا اور اس نے اپنے ساتھ اپنا اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، تو یہ وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، اس کی ہدایت ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اب یہ تین آیات جو ہیں بہت جامع مقام ہے اس سورہ مبارکہ کے بالکل مرکز میں، تین خوبصورت پھولوں کی طرح یہ تین آیات ہیں. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دینا، یہ کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار میں بھی تیرے حق پہ بندگی ادا نہیں کر سکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. تعلیم امت کے لیے جمع کا صیغہ ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم بھی وہ حق بندگی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے. تو کہاں حضور کا معاملہ، کہاں کسی عام مسلمان کا، میرا اور آپ کا معاملہ. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری اور اسلام کی حالت میں. موت کا کوئی وقت معین نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور بڑی حسرتناک موت ہوگی اس شخص کی کہ جس کی جان نکلے اس عالم میں کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، کسی حرام میں ملوث تھا. لیکن اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں خوب شعوری طور پر ایسی چیزیں جو ہے مستقلاً جاری و ساری رکھی جو شریعت میں حرام ہے، سودی لین دین ہے، رشوت ہے، اور معاشرتی اعتبار سے بہت سی ایسی برائیاں ہیں، اور اسی کے اوپر اگر اس کا دوام رہا اور اسی حالت میں جو ہے اس کی جان نکلی، تو یہ پھر اسلام نہیں ہے. اسلام کے معنی تو فرما برداری ہے پوری زندگی میں. وہ آیت ہم پڑھ چکے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور جمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے. اور حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرما دیا تھا اس قرآن حکیم کے بارے میں، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اللہ سے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس رسی کے ایک سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ اس رسی کا ایک سرا طرفه بأيديكم تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفه بيد الله اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء جبکہ تم باہم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. یہ اسلام نے اصل میں جوڑا ہے، یہ محبت جو پیدا ہوئی تھی بالکل دو غیر لوگوں میں. حضرت بلال کا کیا تعلق تھا حضرت ابوبکر کے ساتھ؟ کہاں وہ حبشی النسل، گہری سیاہ رنگت والے، لیکن اسلام کی وجہ سے حضرت ابوبکر بھی انہیں کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال رضی اللہ تعالی. تو یہ محبت جو پیدا کی ہے اس اسلام نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے باہم بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم تو تباہی اور ہلاکت آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ تعالی نے تمہیں وہاں سے بچایا. اور حضور نے اپنی حدیث میں یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک الاؤ روشن ہے اور تم اندھوں کی طرح اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، گرا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آؤ. یہ جو فرمایا باہم دشمن تھے، اس کی آخری مثال کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیرت کا مطالعہ کر لیجئے. حضرت عمر ایمان کیسے لائے؟ گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے، اس لیے کہ وہ سمجھتے کہ سب سے بڑا جرم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، ایک اسلام لے آیا دوسرا کفر میں ہے، اب ان کے درمیان کیا تعلق رہ گیا؟ باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا، بیوی ایمان لے آئی، شوہر اسلام نہیں لایا، تو لہذا یہ ناقابل برداشت ہے. اور گھر سے نکل گئے تلوار ہاتھ میں لی کہ اب تو میں اس معاملے کو ختم کروں گا. وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے، رستے میں حضرت سعید ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی سگی بہن ایمان لا چکی، اب یہ گھر پہنچے ہیں تو وہ کچھ تلاوت کر رہی تھی، بہرحال وقت تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، مختصر بیان کر رہا ہوں، لیکن بہن کی زبان سے جو اس کو مارنا شروع کیا لہو رہان کر دیا، بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا، عمر تم میری جان بھی لے لو لیکن جس دین کو میں نے قبول کیا اسے نہیں چھوڑوں گی. تب اسی جملے نے گویا کہ ان کی جو ہے وہ کایا کلب کر دی، وہ تلوار کے جو حضور کو قتل کے ارادے سے لے کر نکلے تھے اپنے گلے میں حمائل کر کے لٹکا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر دیا. فالف بیت، تو تمہارے جانی دشمن تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے تمہیں اس محبت کی لڑی میں جوڑ دیا کہ وہ تمہارے دست و بازو بن گئے. حضور کی وہ حدیث ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، لیکن جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور عمر کون تھے جو نکلے تھے اس ارادے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے بڑے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، اور اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک امت موجود رہنی چاہیے. امت گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروہ موجود رہنا چاہیے جو لوگوں کی طرف خیر کی طرف بلانے والا ہو، یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دینے والا، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے روک دینے والا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ تین آیات ہیں کہ جس پر والد محترم کا ایک کتابچہ بھی ہے، سہ نکاتی لاح عمل، وہ کہ یہ تین تقاضے جو یہاں کیے گئے جو مجھ سے اور آپ سے ہیں، آغاز میں جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم بھی تو اسی میں شامل ہیں نا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ان تقاضوں کو ادا کرو تو پھر فاولائک ھم المفلحون، تو پھر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ فلاح تک پہنچا دے گا۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفریق کر دی تھی، دین کے اندر فرقے پیدا کر دیے، گروہ بندیاں پیدا کر دیے، مختلفوں میں بعد ما جاؤ مل بینات، اور اختلاف کیا انہوں نے باہم اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں واضح جو ہیں وہ نشانیاں آ چکی تھی، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا کے جا رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بہت چمکدار ہوں گے، تبیض وجوہ، بہت چمکتے ہوئے، سفید، شادہ و فرحاں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ سورہ عبث میں کہا گیا وجوہ یومئذ مسفرہ، مسفرہ کسے کہتے ہیں؟ ہنستا ہوا چہرہ، شاداب چہرہ، کھلا ہوا چہرہ۔ وہ تسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے جو بالکل سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، دہشت کی وجہ سے ان کے اوپر جو پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی، سیاہ ہوں گے رنگ میں، کملائے ہوئے، لٹکے ہوئے چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ، خود سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ اب یہاں فوری طور پر ہمارے ذہن میں منافقین آتے ہیں، انہوں نے کفر کیا تھا۔ ایک کفر وہ ہے جسے آپ اصطلاحاً کفر کہتے ہیں، وہ تو وہی سازش تھی کہ جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، یہودیوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان جائیں گے، صبح حضور کے پاس جا کر ایمان لائیں گے، شام کو یا چند دن کے بعد وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ کفر وہ ہے کہ جو شعوری کفر ہے، تھوڑی دیر کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کی نیت تو تھی نہیں، وہ تو اصل میں سازش تھی، دوسروں کو بہکانا چاہتے تھے تاکہ ہمارے دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ جو ہے وہ بھی بہک جائیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کے جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا اپنے ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو اپنے اس کفر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کے جن کے چہرے سفید ہوں گے، شادہ و فرحاں ہیں، کھلے ہوئے، سورۃ قیامہ میں کیا کہا گیا؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بڑے تر و تازہ چہرے، شادہ و فرحاں چہرے، خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے۔ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما، اور ظاہر ہے اپنا شمار ان میں فرمانے کے لیے ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی محنت کرنی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے۔ ومن اراد الآخرت وسعى لها سعیها، جو شخص بھی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جنت کا تمنائی ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر محنت بھی کرے اس کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ محنت کی جاتی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں، حضور پر نازل ہو رہی ہیں، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ۔ وَمَنَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے ظالم نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا گیا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں، اگر میں کسی کو سزا دوں گا اور جہنم میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے تو یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اس دنیا میں انہوں نے جرائم کیے تھے، دوسروں کے ساتھ ظلم کیا تھا، ناانصافی کی تھی، اور اس کے جو اثرات تھے، آپ نے کسی پر ظلم کیا تو وہ صرف ایک فوکس یا محدود اثر نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں بعض اوقات پشتوں تک جاتے ہیں۔ کسی ایک بوڑھے شخص نے فرض کیجئے کسی نوجوان کو قتل کر دیا جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اب ایک جو عورت ہے اس کو بیوہ کیا، ایک بچے کو یتیم کیا، اور یہ بوڑھا شخص ویسے بھی قبر کے جسے آپ کہیے کہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا، آپ کے ساتھ میں اس کو قتل بھی کر دیں تو اس کا جو جرم ہے اس کی سزا تو نہیں ہے یہ۔ یا ایک شخص نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا، آپ نے تو اس کی صرف ایک جان لی تو ساتھ میں اس کو قتل کیا، تو عقل و منطق بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں انسان کو بھرپور بدلہ ملے۔ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ جس طرح یہ باقیات و صالحات ہوتے ہیں انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ اگر نیک کام کی اس نے ابتدا کی تھی تو اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں درج ہوتی رہیں گی، لیکن کسی بدی کا اگر اس نے جو ہے اجرا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے جو نام اعمال میں جو گناہ کا پہلو ہے اس کے اندر بھی اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کا موجد یہ تھا، اس نے آغاز کیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کو لوٹنا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اے مسلمانوں تم ہو بہترین امت. یہود کو معزول کر دیا گیا، تحویل قبلہ کا واقعہ ہو چکا، اب مسلمان امت وجود میں آ چکی ہے. خیر امت، جو بہترین امت ہے. اخرجت، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم لوگوں کو معروف کی ہدایت دو، معروف کا حکم دو، اور منکرات سے اور برائیوں سے اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان محکم رکھو. گویا کہ مسلمان ہونا ہے تو اس کے ساتھ یہ شرائط جو ہیں کہ معروف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائے، اس کے پرچارک ہوں، اور منکرات کا استیصال کرنے والے ہوں. حضور کی وہ حدیث جو ہے جب تک قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ ان کی مطابقت نہیں ہوگی. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی بے حیا یا منکر یا فحش یا گناہ کے کام کو دیکھے اس کو چاہیے لازمن طاقت کے ذریعے اس کو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں استعمال کر سکتا، کمزور ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اسے وہ پوزیشن حاصل نہیں ہے کہ اپنی اس پوزیشن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر سکے، تو اپنی زبان کو اس کے خلاف استعمال کیا. فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا، زبان پر بھی جو ہے وہ تالے ڈال دیے گئے یا زبانوں کو گدی سے کھینچنے کا عمل وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، تو کم سے کم یہ کہ دل کے ذریعے میں جو ہے اس کے خلاف ایک نفرت موجود رہنی چاہیے اس گناہ کے خلاف. اور پھر حضور نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جس شخص کے اندر یہ نفرت موجود ہے گناہ کے خلاف، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. فَمَا وَرَاءُ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اگر کسی شخص کے اندر گناہ کے لیے کوئی نفرت بھی موجود نہیں تو اس کے اندر پھر ایمان نہیں ہے. ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں، یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں. حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان رائی کے دانے کے برابر موجود نہیں. تو تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات کا استیصال، منکرات سے روکنا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر ایمان لے آتے یہ اہل کتاب یہود و نصارہ تو کتنا بہتر ہوتا ان کے لیے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں یا لائیں گے. واکثرهم فاسقون، لیکن اکثریت انہیں فاسق و فاجر لوگوں کی ہے. لن یضروکم الا اذى، اے مسلمانوں یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف. اذى اصل میں کہتے ہیں ہلکا سا ضرر کسی کو پہنچا دینا، زبان کے ذریعے جو ہے کسی کو تکلیف دے دینا، برے برے الفاظ اور القابات جو ہے اس سے کسی کو نواز دینا، یہ عزا ہے. وہی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر یہ تم سے کوئی لڑائی کرنے کے لیے محاذ رائی کریں تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر دیں گے، اپنے ایڑیوں کے بل اور اپنی جو ہے پیٹھ کے بل وہاں سے بھاگ جائیں گے. یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اب ان لوگوں کے اوپر، یہاں پھر وہی یہود و نصارہ اہل کتاب مراد ہیں، پہلے آ چکا. لو آمن اہل الکتاب، اگر یہ ایمان لے آتے تو کتنا بہتر ہوتا، لیکن اب صورت کیا ہے، یہ تم سے جو ہے کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر مقابلہ ہوگا تو وہاں پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ضربت علیہم الذلہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت ان کے مقدر کر دی. ای نماز ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ اگر وہ اللہ کا دامن تھام لے تو وہ ذلت اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا. اور پھر یہ کہ حبل من الناس، اور آج اگر یہ فرض کیجئے یہودیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس وقت امریکیوں کے یا عیسائیوں کے بلبوتے پر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جس طرح کوئی بیل ہوتی ہے نا، آکاش بیل یا کوئی، اس کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے اپنا جو ہے پھلنے پھولنے کے لیے، تو یہودیوں کا جو ہے یہ معاملہ ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ یہ خلیج کی جنگ ہوئی تھی تو اتحادی فوج کا جو کوئی کمانڈر تھا اس نے تو خاص طور پر کہا تھا کہ ہم نے یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی، حالانکہ اتحادی کون تھے، سب کے سب عیسائی تھے. اور وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے اصلاً، ہمارے پیش نظر اسرائیلی جو حکومت ہے یہودی، ان کا جو ہے تحفظ ہمارے پیش نظر تھا، وہ جنگ ہم نے ان کے لیے لڑی ہے. تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ ہی کا تو دامن تھام لے تو ان کی بچت ہے، یا یہ کہ اس دنیا میں اگر یہ قائم رہیں گے بھی تو حبل من الناس، لوگوں کے سہارے پر، اور لوگوں سے مراد یہاں ظاہر مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، ان کے بلبوتے پر کھڑے رہیں گے. وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت، مسکنت کہتے ہیں جس میں انسان بالکل لاچار ہو جائے، اس میں ہمت ہی نہ رہے. تو ان کی کیفیت یہ ہوگی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ، یہ سزا اللہ نے جو دی، یہ مغضوب علیہم بھی ہیں، باؤ بغضب من اللہ بھی ہیں، پھر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت بھی تھوپ دی گئی. کس لیے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا، تولاد کی تعلیمات کو مس کر دیا تھا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو قتل کیا تھا ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ہے اصل میں ان کا عصیان اور نافرمانی اور سرکشی، اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے. لَيْسُوا سَوَاءَ، اب ان یہودیوں میں بھی یہاں دیکھیے جو ریالٹی ہے اس کو قرآن واضح کر رہا ہے، یہ تمام یہودی جو ہیں اپنی اس بدتینتی کے اندر برابر نہیں ہے. لَيْسُوا سَوَاءَ، ہیں اگرچہ یہ یہود و نصارہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، لیکن یہ بھی برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان اہل کتاب میں سے وہ بھی تھے کہ جو واقعتاً اس امت، یتلون آیات اللہ، وہ تورات کی جو ہے وہ آیات، اس کو تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اس کا جو ہے تقاضا بھی ادا کرتے تھے. آنا اللیل وہم یسجدون، رات کے اوقات میں جو ہے تورات کا پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہودیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ربی کہا جاتا ہے، جو اللہ والے تھے، جو درویش لوگ تھے. وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب دیکھیں قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، گویا کہ اس زمانے میں جو لوگ صحیح طور پر تورات کے اوپر کاربند تھے، ان کے دل میں خوف خدا بھی موجود تھا، ذکر بھی کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور آخرت پر. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور معروف کا حکم دینے والے تھے اور منکرات سے روکنے والے تھے. یہ طبقہ ان یہودیوں میں بھی موجود رہا. ویسارعون فی الخیرات، اور پھر یہ کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حصہ لینے والے. کس قدر یہ جسے آپ کہیے کہ تحسین کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں جن کا تعلق اہل کتاب میں سے. ان میں ایسے لوگ، ایسے ہیرے موجود تھے. بحیرہ راہب کون تھا؟ عیسائی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا. جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں انہیں، اور حضور پر جو پہلی وحی ہوئی ہے، آپ کے اوپر بڑی گھبراہٹ بھی تھی، یہ پہلا تجربہ تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لے کر بڑی زور سے بھیچا بھی تھا، تین مرتبہ بھیچا، اقرا اقرا، اور حضور نے فرمایا ما انا بقاری. پھر وہ تختیاں پیش کی گئیں جس کے اوپر سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات لکھی ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پھر حضور نے تلاوت کی پڑھا، تو وہ تجربہ بالکل یونیک قسم کا تھا، انوکھا تھا. آپ جو ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث میں موجود ہے، یا ایھا المزمل، آپ گھر آئے ہیں اور جو ہے وہ ایک، جسے آپ کہیے کہ کمبل لے کر اڑ گئے، آپ کے پورے جسم کے اوپر جو ہے کپکپی تاری تھی. تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر بحیرہ راہب کے پاس گئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بحیرہ راہب یا ورقہ ابن نوفل، ان دونوں میں سے کسی کا نام تھا، اس بعض اوقات جو ہے بات کرتے ہوئے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ وقت آ کر رہے گا کہ یہی مکہ کے رہنے والے انہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے. گویا کہ ہجرت کی بات یہ بھی موجود تھی انجیل کے اندر، اور وہ اسے یاد تھی. تو ایسے لوگ بھی تو موجود تھے نا، کہ جن پر ابھی حق منکشف نہیں ہوا، اس معنی میں کہ حضور پر تو ابھی وحی کا آغاز ہی نہیں ہوا، لیکن اس دور میں ایسے موجود تھے جو قرآن یہاں تعریف کر رہا ہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ تھے جو حقیقت صالح تھے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، اور جو شخص بھی کمائے گا کوئی نیکی کا کام کرے گا، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کی ناقدری نہیں ہوگی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے تمام متقین کا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کے اولاد جو ہے اللہ کی پکڑ سے اسے بچا نہیں سکیں گے، اس کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہ لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. یہاں اصل میں کن لوگوں کا خرچ کرنا مراد ہے؟ مشرکین مکہ. حضور کے لیے تیاری کی تھی تو 1000 کا لشکر تیار کیا نا، سامان حرب کا بندوبست بھی کیا، اور اگلے سال ہی غزوہ احد کے موقع کے اوپر 3000 کا لشکر لے کر آئے. تو اپنا وقت بھی لگایا، اپنا سرمایہ بھی لگایا، یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے کس مقصد کے لیے لگائی؟ اس دین اسلام کی جڑ کھودنے کے لیے اور اس کے آگے رکاوٹ اور سد قائم کرنے کے لیے. یہ لوگ بھی اپنا مال خرچ کرتے تھے. پھر حاجیوں کا معاملہ جو تھا، ان لوگوں کا حج چکے ہو رہا تھا، لہذا ان کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو جو ہے وہ جو بھی اس کے مہمان آئے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان کے لیے جو رہائش کا بندوبست کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ ان کے ہاں نیکیاں تھیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نیکیاں کس کھاتے میں جائیں گی؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کاموں میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، کہ مثل ریح فیہا سر، وہ مثال ہے ایک تیز و تند ہوا کی کہ جس میں بہت ٹھنڈ تھی، پالا جسے کہتے ہیں. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اور وہ پالا اور تیز و تند ہوا جا کر پڑی اس لوگوں کی کھیتی پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور اس پوری کھیتی کو بالکل برباد کر دیا. فاهلكت وما ظلمهم الله، گویا کہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں بڑا، اور حاجیوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ بیت اللہ کو جو ہے بڑا ہم نے صاف صاف رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کا رستہ روکا ہے، یہ وہ کردار ادا کیا ہے، لہذا کوئی شے ان کے کام آنے والے نہیں. پھر آگے فرمایا وما ظلمهم الله، اب انہیں جو جہنم میں جھونکا جائے گا تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان مت بنا لیا کرو کسی کو بھیدی اپنے علاوہ کسی اور میں سے. یہ منافقین ہیں یا یہودی ہیں، ان کے ساتھ وہ دلی تعلقات نہ رکھو کہ جس کی بنیاد پر تمہارے راز اور تمہارے بھیجو ان تک پہنچ جائیں. لا یالونکم خبالا، یہ تمہاری دشمنی میں کبھی کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہارے بدترین دشمن ہیں. ودو ما عنتم، اور وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کریں. بظاہر بڑی چکنی چپڑی جو ہے باتیں کریں گے، لیکن اندر ان کی نیت جو ہے تمہیں تکلیف پہنچانا ہے. قد بدت البغضاء من افواہم، ان کے منہ سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف دشمنی جو ہے جسے آپ کہیے کہ جھاگ کی طرح نکلتی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر، یہ تو منہ کی باتیں ہیں، اور جو ان کے دل میں ہے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات، یہ گویا کہ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ منافقین بھی ان کے اعلی کار بن چکے یہودیوں کے، اور یہودیوں کی اپنی کیفیت یہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، فرمایا گیا کہ ہم تمہارے لیے ان آیات کو بڑی وضاحت سے کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. ہا انتم اولائی تحبونہم، اب یہاں ان منافقین کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے کہا خطابی انداز ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ تحویل خطاب ہو رہا ہے، ابھی ان کا ذکر ہے، ابھی ان کا ذکر. اور یہ جو تم ہو کہ جو ان یہودیوں سے محبت کرتے ہو، منافقین مدینہ، ان کے بڑے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ تھے. ولا یحبونکم، یہ نہ سمجھو کہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تو اصل میں تمہیں استعمال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وتؤمنون بالکتاب، جبکہ تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر، وکل ہی تمام کتابوں پر، گویا کہ مسلمان جو بھی ایمان لائے گا وہ تورات کو بھی مانتا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن تورات کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے نہیں دیا تھا، حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول تھے. تو جو فرمایا گیا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اس کے اندر تمام کتابیں، تمام رسول آ جاتے ہیں. تو تؤمنون بالکتاب کلہ، تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے، تم ایمان رکھنے والے ہو. واذا لقوکم قالوا آمنا، اور پھر جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. منافقین ہیں نا، اہل ایمان سے آ کر ملے تو اپنی وفاداری کا جو ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کی. واذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، بہت خوبصورت محاورہ ہے. اور جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں تو جو جسے آپ کا یہ نفرت مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں موجود ہے، تو بے بسی کی وجہ سے اپنے انگلیوں کے ناخن چبانے لگتے ہیں. عزو علیکم الانامل من الغیظ، انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جاؤ مرو اپنے اس غیظ کے ساتھ. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقین اللہ تعالیٰ تو سینوں کے باتوں سے بھی واقف ہے، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. ان تمسسکن حسنت تسوؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے تو ان کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تسؤم، بہت غم ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ ان تصیبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، غزوہ بدر کے موقع پر کہا تھا ہے منافقین نے، دیکھا ہم نے منع کیا تھا، کھلے میدان میں اگر مقابلہ کرو گے تو یہی ہونا تھا، 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے، ہم بڑے عقل مند تھے، ہم نے فوراً بھاپ لیا کہ مقابلہ ممکن نہیں ہے، لہذا واپس عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ 700 کو لے کر واپس پلٹ آیا تھا. تو آ کر انہوں نے فتح کے شادیانے بجائے تھے کہ دیکھو ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا. وہ ان تصبر ہوا تب تک ہو، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، لا یزر رکم کا دم شیا، ان کی کوئی مکر اور کوئی تدبیر جو ہے مسلمان تمہیں کوئی تکلیف نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان اللہ بما تعملون محیط، یقینا اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان ہر عمل کا احاطہ کرنے والا ہے. اب یہاں 13ویں رکوع سے جو ہے غزوہ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے. غزوہ بدر کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ انفال میں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ آیات ہم پڑھیں، ابھی صرف ایک رکوع ہمیں پڑھنا ہے، صرف اپنے ذہن میں بہرحال اس کا جو پس منظر تھا، رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا جس میں بدترین شکست ہوئی مشرکین کو، ان کے 70 جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی جہنم واصل ہو گئی. ابو جہل جو گویا کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا کہ مکہ کا فرعون تھا، وہ بھی جہنم واصل ہوا. لہذا غزوہ احد کے موقع پر اب سرکردگی کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل تو موجود نہیں، لہذا ابو سفیان جو ہے وہ کمانڈر بن کے آیا تھا. لیکن یہ کہ جو انہیں حزیمت پہنچی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے خوب زور شور سے تیاری کی، اور کل 13 مہینے بعد رمضان سن 2 ہجری جو ہے 17 رمضان وہ غزوہ بدر کا دن ہے، اور شوال سن 3 ہجری 13 مہینے کے بعد 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. اور میدان احد آپ کو معلوم ہے مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اپنے تئیں وہ طے کر کے آئے تھے 3000 کا لشکر تھا. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اگرچہ مسلمانوں کو بھی بہت ہی شدید چرکا لگا، لیکن یہی آیات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل وہی فضائے بدر پیدا کر دی تھی، استحصولہم باذنہ، کہ جب تم اللہ کے حکم سے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، جو پہلا حملہ ہوا ہے تو اس میں بالکل وہی کیفیت تھی جو غزوہ بدر کی تھی. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کا قتل عام کر رہے تھے، لیکن وہ جو اس درے کی حفاظت کے لیے حضور نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، جب انہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو پاؤں تلے روندا اور انہوں نے وہ درہ خالی کر دیا، تو خالد ابن ولید وہ پیچھے لمبا چکر کاٹ کے اور 60-70 سوار ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے آ کر پیچھے سے جو حملہ کیا جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، اور پھر اس میں حضور بھی شدید زخمی ہوئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت حمزہ جو حضور کے جس حضور کے ساتھ تعلق، ان کا چچا اور بھتیجا کا تعلق ہے، حضور کے ہم عمر بھی تھے، بچپن کے کھیلے ہوئے ساتھی بھی تھے، یہ کئی کے رشتے ہیں کہ جو حضور کے حضرت حمزہ کے ساتھ تھے. لیکن ان کا لاشا کس شکل میں حضور کے سامنے آیا تھا؟ کہ پیٹ چاک کیا ہوا تھا، کلیجہ نکال کر جو اسے چبانے کی کوشش کی گئی تھی، پھر اعضاء جو ہے ان کو کاٹ دیا گیا تھا، جسے ہم مسلح کہتے ہیں کسی کا کر دینا، وہ کیا تھا. اور ان کا لاشا جب حضور کے سامنے آیا تو ظاہر ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر شہید کو تو اسی لباس کے اندر دفنایا جاتا ہے جو اس کا ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کا معاملہ یہ ہوا کہ جو کپڑے ان کے اس وقت جو زیب تن کیے ہوئے تھے وہ اتنے مختصر تھے، وہ چادر، کہ اس میں اگر سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. لیکن شہید کو جو ہے اس حوالے سے کفن نہیں دیتے، لہذا اسی طرح ان کو دفن کیا گیا. بہرحال یہ پوری کیفیتیں ہیں، پورا پس منظر ہے غزوے کا. اس موقع پر عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. یہ اس نے جو غداری کی، جسے آپ کہیے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، عین اس وقت جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے موجود تھے، ادھر 3000 کا لشکر اور یہاں مسلمان جو تھے جو نکلے ہیں مدینہ سے کچھ باہر 1000 کی تعداد میں، ان میں سے 300 جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی لے کر واپس آ گیا. تو اب 700 کا مقابلہ ہوا 3000، گویا کہ 4 گنا سے بھی زائد ہو گئے. لیکن اس کے باوجود شروع میں جو قوت ایمانی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ بالکل وہی فضا کہ مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو رہے، تو فتح ان کی لکھی ہوئی تھی، بلکہ ان کے جو بھی گھوڑے تھے اور جو ان کا سامان حق تھا وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمان جمع کرنے لگے تھے. اسی مال غنیمت کو دیکھ کر وہ درے سے جو 50 افراد تھے وہ نیچے اتر آئے، ان میں سے 35 نیچے آ گئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان 50 افراد پر، وہ بڑے ماہر تیز انداز سے جن کو وہاں مقرر کیا گیا تھا اس درے کی حفاظت کے لیے، حضرت عبداللہ ابن جبیر انہیں روکتے رہے لیکن انہوں نے کچھ نہ سنی. جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، امیر کے حکم کے تم نے نافرمانی کی، اس کی خلاف ورزی کی، اور اس کی سزا تھی کہ جو پھر دی گئی ہے. یہ گویا کہ ابھی تو اسلام کا جو وہ قافلہ ہے یا جو آگے چل رہی ہے اس کے غلبے کی بات، تو ابھی بالکل ابتدائی سٹیج میں ہے. اور یہی اگر معاملہ اس درجے ہو جائے کہ امیر کی جو ہے وہ اطاعت نہ کی جائے، امیر کے حکم کی نافرمانی کی جائے، تو اس کی سزا تھی. قرآن خود کہتا ہے کہ تم لوگوں، تمہارے اندر جو ہے وہ بزدلی پیدا ہوئی، اور تمہیں کوئی یہ مال دنیاوی جو نظر آیا، جس میں مال غنیمت میں ظاہر ہے کچھ گھوڑے بھی ہوں گے، کچھ اور جیسے آپ کہیے کہ تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے، اس لیے کہ شروع میں جس طرح ہوا ہے معاملہ اور مسلمانوں کو جو فتح ملی ہے تو یہ تمام چیزیں شاید تمہارے نزدیک زیادہ محدود تھی. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. اب مسلمانوں تمہارے درمیان وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو انہی چیزوں کے شاید طالب تھے, اگرچہ چند لوگ ہوں گے لیکن قرآن جب تبصرہ کرتا ہے تو وہ تو عمومی انداز میں بات کرتا ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی بڑے شدید حالات ہوئے. لیکن بہت بڑی بات یہ ہے, وہ جو کہتے ہیں نا حضور کی اپنی حدیث ہے کہ انسانوں کے دل جو ہے وہ رب کی دو انگلیوں کے ماں بہن ہیں, جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. اب یہ سوال کہ جب ابو سفیان کو اس درجے غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور بظاہر مسلمان شکست دو چار ہو چکے تھے, اب اس موقع پر اس نے تھوڑی سی اور اٹمپٹ کی ہوتی تو مدینہ پر قبضہ کر سکتا تھا. اس لیے کہ اندر جو منافقین موجود ہیں وہ تو پہلے ہی غدار تھے, اور سب سے بڑھ کر یہودیوں کو جو تین قبائل تھے وہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ عہد جو حضور کے ساتھ کیا تھا کہ ہم مل جل کر جو ہے مدینہ کی حفاظت کریں گے, اس کو توڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے. بلکہ بنو قینقاہ نے جو حلال اعلان جو ہے کر دیا تھا کہ ہمارا جو ہے حضور کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہوا, کوئی جوائنٹ پیکٹ جو ہوتا ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوا. اب یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. لیکن اس کے باوجود ابو سفیان واپس چلا گیا, اور اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو موڑ دیا. حالانکہ مسلمان اس وقت شدید زخمی حالت میں, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑ چکی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی شہادت ہو گئی. حضرت عمر نے اپنی تلوار زمین پر رکھی کہ جب حضور ہی موجود نہیں ہے تو ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ. اب کس حد تک معاملات تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ابو سفیان اپنا جو بھی بچا کچا لشکر تھا اس میں ان کے لوگ بھی قتل ہوئے جو پہلا حملہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا. لیکن بہرحال مسلمانوں کے بھی 70 افراد وہ تھے کہ جو پھر شہید ہوئے اس غزوہ کے موقع پر. اب یہ غزوہ احد کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, تھوڑا سا اس کی آیات کا مطالعہ کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آج کا سیشن جو اس وقت کا ہے 8 رکعت تک کا ختم ہوگا. اس غدوت من اہلک تبوؤ المؤمنین مقاعد للقتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے, اب جو روانگی ہے غزوہ احد کے لیے, تبوؤ المؤمنین مقاعد للقتال, تو آپ مومنوں کو ان کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے. جس طرح ہوتا ہے نا, رسالہ ہے, فرنٹ پر کون رہے گا, بیک پر کون ہوگا, دائیں کون ہوگا, بائیں کون ہوگا, اور کچھ کو ریزرو میں رکھا گیا تھا کہ وہ تاکہ اگر اچانک کوئی حالات خراب ہو جائیں تو ان کو بھیجا جا سکے. وہ پوری پلاننگ جو کچھ پہ سلار کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا, ہر شے کا علم رکھنے والا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جبکہ تم میں سے اے مسلمانوں دو قبیلے ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت کچھ ڈھیل دکھائی تھی. یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے لوگ تھے کہ جو کچھ تھوڑے سے جسے آپ کہیے کہ دغدغے میں آ گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر واپس پلٹ گیا, اب کل 700 کی تعداد رہ گئی, تو ان کے اندر بھی کم ہمتی پیدا ہو گئی تھی, ان کی طرف اشارہ ہے. انتف شلا, واللہ ولیہما, جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ولی تھا, اللہ تعالیٰ مددگار تھا. اگر اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ ہوتا تو ان کے اندر یہ بزدلی پیدا نہ ہوتی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, وہ گئے نہیں تھے, لیکن یہ کہ ان کے اندر کچھ کم ہمتی پیدا ہوئی تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں لے ایمان. ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ, اے مسلمانوں تمہاری تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں بھی مدد کی تھی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے, 313 بالکل نہتے. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کر سکو. اذ تقول للمؤمنین, وہ وقت کہ جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ رہے تھے, الی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین, کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں کے ساتھ, جو خاص طور پر تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. من الملائکۃ منزلین, بلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی پر کاربند رہو, وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا, اور وہ لوگ اچانک تم پر حملہ آور ہو جائیں, يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ, تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد پر قادر ہے, وہ فرشتے بھیج دے گا تمہاری مدد کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد غزوہ بدر میں تو آئی تھی, اسی کی طرف اشارہ ہو نا جس میں اوپر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری بدر میں بڑی مدد کی تھی. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نوید دی ہے, جو خوشخبری ہے فرشتوں کی کہ 3000 یا 5000 کے ذریعے تمہارے مدد کرے گی, تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نوید جافزہ تھی, بڑی خوشخبری تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس خوشخبری کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دے, اللہ پر تمہارا اور توکل بڑھ جائے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کے پاس سے جو العزیز الحکیم ہے. مادی وسائل کے اوپر اگر تکیہ کیا ہو جانا ہوتا تو غزوہ بدر کا شاید موقع ہی نہ آتا، کہاں گنتی کی 5 تلواریں اور وہاں 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس۔ لیکن جب توکل انسان کا اللہ کی ذات اور اللہ کی مدد پر ہو تو ظاہر ہے یہ مادی وسائل جو ہے وہ پھر سیکنڈری ہوتے ہیں۔ لیقطع طرف من الذین کفروا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا یہ کہ انہیں ذلیل و خوار کر دے اور پھر وہ وہاں سے ناکام اور نامراد لوٹے۔ لیس لک من الامر من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا ہے۔ اور یہ اصل میں ایک جملہ تھا جو حضور کی زبان پر آ گیا تھا، جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور کوئی ایک جو ہے تلوار کا وار پڑا ہے آپ کے چہرے پر، اگرچہ خود موجود تھی لیکن یہ کہ وہ اتنا بڑا شدید وار تھا کہ وہ خود کی جو کڑیاں ہوتی ہیں لوہے کی، ان کو کاٹتا ہوا جو ہے آپ کے رخسار کی ہڈی میں پیوست ہو گئی تھی اور خون کا فوارہ بہہ نکلا، آپ بے ہوش بھی ہوئے خون کے بہ جانے کی وجہ سے۔ اور اسی موقع پر یہ افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ حضور کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر نے جو ہے اپنی تلوار نیچے ڈال دی تھی۔ تو اس موقع پر آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، کیف یهدی اللہ قوما خذبوا وجه رسوله بالدم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ تو لیس لک من الامر من شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں، ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہی میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خالد ابن ولید جو سب سے بڑا سبب بن رہے ہیں مسلمانوں کو چرکا لگانے میں، یہی آئے تھے وہ گھڑ سوار دستے کے ساتھ جنہوں نے پیچھے سے اس درے میں داخل ہو کر گویا کہ وہ چھرا گھونپنے والا کردار ادا کیا تھا، یہ بعد میں ایمان لے آئے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خالد ابن ولید کون ہے، جو بنو ثقیف میں سے ہیں، اور بنو ثقیف وہ قبیلہ تھا جو طائف کے 3 قبائل میں سے ایک تھا، اور حضور نے جو سفر طائف جو ہے وہ اختیار کیا تھا، وہاں آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پتھر مارے گئے آپ کو اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ لہولہان ہوا، اس موقع پر ملک الجبال جو حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں میں ٹکرا دوں گا اور یہ پوری کی پوری طائف کی بستی جو ہے اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ تو حضور نے کہا نہیں، کیا عجب ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کسی سے دین کے لیے کام لے لے، انہیں کی اولاد میں خالد ابن ولید ہیں، اور یہی وجہ بنے تھے مسلمانوں کی شکست کے بظاہر، اس لیے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہوتا اور ان کی عقابی آنکھ نہ دیکھ لیتی کہ وہ درہ خالی ہے، لہذا وہاں سے جو ہے ہم پیٹھ میں جو ہے چھڑا گھوم سکتے ہیں، تو یہ بات نہ ہوتی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ 35 افراد جو نیچے اتر گئے تھے جب انہوں نے درہ خالی دیکھا تبھی ان کے اندر ہمت ہوئی نا، اگر وہ وہاں موجود ہے تو یہ معاملہ بالکل معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں جو وجود میں آیا تھا۔ تو کیف یهدی اللہ قوما خذبوا وجه رسوله بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ تو لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہدایت کا، او یتوب علیہم، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے، او یعذبہم فانہم ظالمون، یا ان کو پھر عذاب اور سزا دے اور اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، معاف اسی کو کرتا ہے جو صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کی شرائط کو بھی ادا کرتا ہے، وہ یعذب من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے مغفرت فرمانے والا کمال رحمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔